سعودی عرب اور حرمین شریفین کی ٹیریٹوریل پوزیشن کا تعلق ہے اس کی حفاظت کے لیے تو سب لوگ جانے کو تیار ہیں، ہر ملک اسلامی ملک فوج بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جہاں تک یمن کا تعلق ہے اس حوالے سے ترجیح اس بات کو دی جا رہی ہے کہ اس کو ابتدا میں سفارتی کوششوں سے اس بحران کو ختم کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ صورتحال واپس 6-7 مہینے پہلے کی پوزیشن پہ چلی جائے۔ ایران کو بہرحال خطے کا ایک ملک ہے، اس کو انوالو تو کرنا پڑے گا جس سطح پہ بھی آپ کریں، جس انداز سے بھی آپ کریں۔
جی سامعین، یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، شیریں مزاری، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی، ممبر نیشنل اسمبلی اور ایک اسٹریٹجسٹ کی حیثیت سے بھی اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ انہوں نے کیا بتایا وائس آف امریکہ کو؟
ہاؤس میں ایک چیز تھی کہ ہم بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے، اس میں کلیئرلی آ گیا ہے کہ وی ول مینٹین نیوٹریلٹی ان دا یمن کانفلکٹ سو دیٹ وی کین ہیلپ ریزالو دا کرائسس۔ دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ ہے، جو سب نے مورلیس کہا اپنی تقریروں میں پارلیمنٹ میں، کہ یہ سیکٹیرین کانفلکٹ نہیں ہے، لیکن خدشہ ہے ہمیں کہ اگر یہ چلتا گیا تو بن سکتا ہے، اور اگر بن جائے گا تو اس کا پھر اثر پورے ریجن میں ہوگا، انکلوڈنگ آن پاکستان۔ ہم نے ریکمینڈ یہ بھی کیا ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل اور او آئی سی کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اور دوسرا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس آنے دیا جائے۔
جی سامعین، آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، ان کی بات چیت آپ نے سنی، انالیسز ہم لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا علی سرور نقوی صاحب نے اور ڈاکٹر زید بخاری صاحب نے، ان کا تعارف ہم آپ سے کرا چکے۔ علی سرور نقوی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں ایک بڑا تذبذب اور ایک کشمکش کی سی صورتحال تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، جو الٹیمیٹلی ڈیسیشن سامنے آیا ہے، کیا آپ اس کی توقع کر رہے تھے؟ ایک بات، اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ کیسا فیصلہ ہے، کیا یہ پاکستان کے مفادات کو سرو کرتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تجزب جو آپ کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے، کافی اس میں ہمارے ہاں اٹ واز این ایگونائزنگ ڈیسیشن، ہم لوگ کافی اس میں پریشان تھے کہ کس طرف جائیں، کیونکہ سعودی عرب سے ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں اور بہت گہرے تعلقات ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یمن کے صورتحال جو ہے خانہ جنگی کی ہے، اور وہ فرقہ وارانہ بھی نہیں ہے، اور ایک اقتدار کی لڑائی ہے، تو ہم اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر سعودی عرب سے اپنی ایک جہتی کا، اپنی سالیڈیریٹی کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہونے لگا تھا، جو پارلیمنٹ میں ڈبیٹ تھی، جو مختلف سیاسی رہنماؤں نے جو تقریریں کی تھیں، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ پوزیشن لی جائے گی، اور یہی پوزیشن لی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ خاص طور پہ فرقہ وارانہ اینگل کو کہا گیا ہے کہ ہم لوگ بالکل غیر جانبدار ہوں گے، اور اس میں اس ملک پہ کوئی ایسا اثر نہیں آئے گا اس وجہ سے، تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے۔
جی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، آپ کا بھی انالیسز پہلے اسی سوال پہ آ جائے کہ مجموعی طور پہ آپ نے اس فیصلے کو کیسے پایا ہے؟
دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کم از کم دو لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ انٹرنیشنل جو پریس کی کوئی خبریں تھیں، اور جس میں سعودی پریس میں بھی کچھ چیزیں ایسی چھپی
جی،
اور اس طرح کے بیانات بھی کچھ آئے، کہ محسوس یہ ہوا کہ شاید پاکستان آلریڈی یہ فیصلہ کر چکا ہے، پاکستان کی قیادت، اور چونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بہت ہی شریف فیملی کے بہت ہی ذاتی تعلقات بھی ہیں شاہی خاندان سے، ان کے احسانات بھی ہیں، تو خبریں کچھ اس طرح کی آئیں کہ نہ صرف فیصلہ ہو چکا ہے یا یہی فیصلہ ہوگا کہ پاکستان اس کولیشن کا حصہ بنے، بلکہ بعض خبریں تو مبالغے کی حد تک اس طرح بھی آئیں کہ پاکستان کے پائلٹس اور پاکستان کے جو ہوائی جہاز ہی نہیں ایروپلین وہ جو فائٹر ہیں آلریڈی شاید سعودی عرب اور اس میں انوالو ہیں کاروائیوں
میں۔
تو اس لحاظ سے مطلب یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے جو بہت ہی اہم تھا کہ لگ یہ رہا تھا، اور دوسرا خود امریکہ کی طرف سے بھی ان ایک لحاظ سے ایک انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی پریزنٹ کی جا رہی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کوئی بڑا وہ کر رہے تھے، کہ یہ جو ایک ایسا یہ ایک ڈن ڈیل ہے کہ پاکستان ول بی پارٹ آف دس کولیشن، یہ یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اور اس طرح کے مختلف جو اخبارات کے ذریعے۔ دوسرا اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ جو جو میں اس کو یعنی ایک تقابل کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں
جی.
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ سے سپٹمبر 11 کے بعد ایک فون کال کیا گیا اور چونکہ وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں ہوئی تو یکدم ایک فیصلہ کر دیا گیا بالکل گھنٹوں کے نوٹس پہ, اگرچہ اس کا ایک پرانا یعنی بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس پہ کبھی زیادہ ڈسکشن کریں گے, ایسا نہیں ہوا کہ وہ خلا میں فیصلہ ہو گیا, چیزیں بھی چل رہی تھی.
صحیح.
لیکن پوائنٹ یہ ہے جو اہم بات جو ہماری جو دوسری جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے یعنی جمہوریت ہمارے ہم بہت ناراض بھی ہوتے ہیں, لوگ سیاستدانوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ہم اپنے پارلیمانی سسٹم کی خرابیاں بھی بہت گنواتے ہیں, لیکن یہ بہرحال ثابت ہوا کہ جیسا تیسا بھی ہے
جی.
لیکن جب ڈسکشن ہوتی ہے کس طرح کے فورم میں جو عوام کا منتخب فورم ہے
جی.
تو بہرحال اجتماعی طور پہ ایک بڑی ہی متوازن رائے سامنے آتی ہے.
Exactly. میں یہ سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل کرٹیسزم اپنی جگہ پہ, لیکن کیا ثابت ہوتا ہے
فیصلہ ہے
جی.
اس نے ایک پورے پروسیس کو جنم دیا, پوری اگرچہ وہ پہلے دن جیسے آپ نے ذکر کیا خواجہ آصف صاحب نے بڑا لمبا ڈی ٹور کر دیا تھا
جی.
وہ اچھا نہیں تھا, تلخ قسم کا ڈی ٹور کر دیا, لیکن بالآخر جو اجتماعی امنگیں ہیں کہ جس میں بہت ہی زبردست قسم کی سالیڈیریٹی اور حرمین کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ہے, جس میں پاکستان کا بچہ میرا
جی.
کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی
صحیح.
لیکن ساتھ ہی بہت ہی زبردست طریقے سے یہ کہ ہم کسی اور کانفلکٹ میں الجھنے کی بجائے اس میں صرف غیر جانبدار نہ رہے. مجھے میں شیری مزاری صاحب کی بات سن رہا تھا کہ پاکستان غیر جانبدار, نہیں غیر جانبدار تو بہت ہی پیسیو ہے
جی.
میرا خیال اس میں یہ ہے کہ پاکستان زیادہ پرو ایکٹیو رول جو پلے کر رہا ہے
جی.
ترکی کے ساتھ مل کے کہ
یہ جی. ایران کے ساتھ مشاورت ہوئی ترکی کے ساتھ, پھر اب اس میں بھی بات کی گئی ہے کہ یو این کے ساتھ اور او آئی سی اس کے فورم کو بھی موبلائز کرنے میں پاکستان اپنا.
شیری مزاری صاحب وہ جو میں مجھے لگا کہ وہ غیر جانبدار رہنے والی بات مناسب نہیں ہے
صحیح.
بلکہ یہ کہ ہم پوری سالیڈیریٹی سعودی عرب کے ساتھ, اپنے خانہ کعبہ اور مکہ اور مدینہ کے ساتھ
جی.
حرمین کے ساتھ, اور پورا پرو ایکٹیو رویہ کہ اس کانفلکٹ کو ختم ہونا چاہیے
جی. بالکل.
اس میں ترکی ایران سعودی عرب کے ساتھ جو بھی ہم اور او آئی سی اور یو این جو بھی اس میں ہیں, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم پیش رفت
تھی. جی علی سرور نقوی صاحب, آپ اٹ سیلف اسی اینگل پہ پہلے تو بتائیے گا کہ ساری وہ تنقید اپنی جگہ پہ پارلیمنٹ کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں اختلافات کے اوپر, لیکن جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ زیادہ تر جو ایک عمومی امنگیں ہیں پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو پارلیمنٹ نے یہ بہرحال ثابت کیا کہ وہاں پہ جو کنٹینشس ایشوز ہو سکتے ہیں, بڑے سینسٹیو ایشوز ہو سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے اٹ سیلف. آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی کام بھی ہے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر پارلیمنٹ کا فیصلہ وہ سامنے آنا اور اس کا پریویل کرنا؟
یہ ایک اچیومنٹ ہے اور پاکستان میں جمہوریت کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھ جائے گی کہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ جس کے بہت سے پہلو تھے, بعض اچھے پہلو نہیں تھے, پریشان کن تھے, لیکن اس کے باوجود ایک یونینمس ریزولوشن پاس ہوا ہے جس میں کہ سارے متفق ہو گئے اور انہوں نے ایک کامن پوزیشن لی ہے. یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں جب پارلیمنٹ میں جب یہ ایشو گیا تھا اس کا سیریا کا, تو وہاں پہ حکومت کی پوزیشن کچھ تھی, حزب اختلاف کی کچھ تھی, اور وہ پھر کوئی ریزولوشن وہاں پہ صحیح طرح کا نہیں ہو سکا. تو یہ کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے بڑی مشکل بات ہوتی ہے, اور پاکستان کی جمہوریت کی یہ میچیورٹی سمجھی جائے گی کہ ایک متفق فیصلہ انہوں نے دیا ہے
جی. لیکن ایسا نقوی صاحب یہ فرمائیے گا, اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے,
ایسا موقف لیا ہے جو کہ پاکستان کے اصولوں کے مطابق ہے اور جو حالات کی ضروریات کے مطابق ہے اور جو حالات کے پیچیدگی ہے اس سے بھی ڈیل کر رہا ہے
جی. لیکن لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ شاید روایات کے مخالف بھی ہے, یعنی اگر آپ پاکستان کا انحصار دیکھیں سعودی عربیہ کے وسائل کے اوپر یا جو کمپنسیشن وہاں سے آتی ہے, یا دوسری طرف جو موجودہ ریجیم ہے اس کی ایک ذاتی نوعیت کے بھی جو تعلقات ہیں اس کو دیکھیں آپ ریاض کے ساتھ اور سعودی محل کے ساتھ, تو آپ کو بہت مختلف بھی لگے گا جی.
سعودی عرب کا جو ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان کو بہت امداد دیتا ہے اور بہت بڑی مدد کرتا ہے, یہ
ایگزیجریٹڈ
ہے, طرفہ ایک اسیسمنٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے سعودی عرب کو ہیومن ریسورسز جو کہ اس اکانومی ان کے اقتصادیات کے لیے بہت ہی اہم ایک عنصر ہے, और पाकिस्तान के लोग वहाँ पे इतनी तादाद में हैं कि हाईटेक जॉब से लेकर मजदूर तक पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, जो कि बड़े तनदेही से उनका उनकी सर्विस अदा करते हैं और उसके उसका अजर उनको मिलता है। तो ये टू वे स्ट्रीट है, ये एक तरफ से सिर्फ नहीं है
जी। लेकिन नकवी साहब, इसी आर्गुमेंट को एक और तरीके से भी देखा जा रहा था। एग्जैक्टली
कर रहे हैं
जी। मुझे मैं क्वेश्चन पेश करता हूँ, इसी आर्गुमेंट के एक और तरीके से भी देखा जा रहा था। जो ये समझते थे कि पाकिस्तान को हर सूरत में सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होना है, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है, तादाद है ओवरसीज की, वो सऊदी अरब में मुकीम है, वहाँ पे जॉब्स आती हैं, ज़र मुबादला आता है, तो पाकिस्तान को ज़रूर उनके साथ हर सूरत खड़े रहना है, वरना इसका एक ब्लो बैक हो सकता है।
मगर ये लोगों का ये ख्याल था, लेकिन ये और बहुत से एनालिस्ट हैं और मीडिया में भी लोग ये सब कह रहे थे, लेकिन बात ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब का जो भी मौकफ हो उसके हम साथ उसका उसकी हिमायत करें। हमने अपने उसूलों के, अपने मफाद के मुताबिक हमने फैसला लिया है, और ये किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए यही सही रास्ता होता है
जी। डॉक्टर शाहिद बुखारी साहब, आप इस एंगल पे बात कीजिएगा। ये नहीं, ये जो दूसरी तरफ का एक नुक्ता नजर था, जिनके ख्याल में पाकिस्तान को हर सूरत सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होना है, उसकी उन्होंने अपनी एक तौजीह पेश कर रखी थी। अब बहरहाल उसके अगेंस्ट ये डिसीजन हुआ है, इस रेफरेंस में बताइएगा कि इसके कोई कॉम्प्लिकेशन हैं पाकिस्तान के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी डिप्लोमेसी के लिए?
जिन लोगों को ये गलतफहमी थी ना, वो हालात का सही तजिया नहीं कर रहे। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है ना, तमाम उतार चढ़ाव, जहाँ जाती ताल्लुकात वो अपनी जगह हैं, मतलब ये कहा जाता था कि जरदारी साहब के जमाने में खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये, देखें पिछले 40-50 सालों में बड़ी मेच्योरिटी आई है सभी जगह अपने अपने लिहाज से। सऊदी अरब जो है, पाकिस्तान डिपेंड कर सकता है और डिपेंड करता है और करता रहेगा के बहुत ही जब क्रूशल हालात होंगे, बहुत ही जब बिल्कुल इमरजेंसी होगी, तो वो सऊदी अरब की इमदाद पे, सऊदी अरब की तरफ से ऑयल की जो है वो उसकी कोई उसकी रियायत के लिहाज से और वो उस पर डिपेंड कर सकता है। इसी तरह ये दो तरफा मामला, ये वन वे नहीं है। सऊदी अरब को भी पता है, आप ये देखें कि जब 70s में हरम में नौजवानों ने कब्जा किया था, या उस वक्त पूरी दुनिया में अगर कहीं एहतजाज हुआ था, प्रैक्टिकली यानी पूरी पब्लिक निकल आई थी, वो सिर्फ पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी पहले भी जाते रहे हैं हरम की हिफाजत के नाम पे, इवन हरम में उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे रिटायर्ड फौजियों की, हरम में सारे जनरेटर और सारे सफाई करने वाला अमला पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों पे मुश्तमिल होता था एक जमाने में। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, जितनी पाकिस्तान की फौजी कुव्वत है, वो एटमी ताकत है, वो मिसाइल ताकत है, ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने कुछ मुआहदा कर लिया दे देगा, लेकिन सऊदी अरब ये डिपेंड करता है कि अगर बहुत ही एमरजेंसी आ जाए, क्रंच पीरियड जो आ जाए, तो अगर कोई एक मुल्क जिसमें सिर्फ हुकूमत नहीं, रियासत नहीं, बल्कि सिविल सोसाइटी, सियासी और मजहबी और कुव्वतें और अवाम सबके साथ सऊदी अरब की और हरमैन की हमायत में वाहिद मुल्क है जो उठ खड़ा होगा। तो ये दो तरफा बात है, जो बड़े मेच्योर एक अनरिटन मेरा ख्याल ये एक अलायंस है या एग्रीमेंट है जो मौजूद है फजा में।
जी अच्छा, ये बताइए अली, जनाब अली सरवर नकवी साहब, के अगर लेट से कि अगर रियाज बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखे भी पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान के पास ये एक वजह है नहीं इस फैसले की कि पाकिस्तान की फ़ौज मुख्तलिफ महाज़ों पर मसरूफ़ है, खैबर से लेकर कराची तक उसका एक किरदार नज़र आ रहा है और वो कोई नया महाज नहीं खोल सकती है, नंबर एक। और आज पाकिस्तान के अंदर इवन कोर कमांडर्स का जो इजलास था, उसमें भी यमन की सूरत हाल वो उनका एक टॉप इशू था, टॉप एजेंडा था। तो एक तरह से यह भी तासर मिलता है कि सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, पाकिस्तान के जितने अहम इंस्टीट्यूशन हैं या इदारे हैं, उनके दरमियान इसमें कोआर्डीनेशन भी है। सिविल सोसाइटी का आपने तस्करा किया और दो बड़े रियासती इदारे यानी GHQ और पार्लियामेंट, वो भी एक पेज पे नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, ये बात ये है कि जैसा कि कहा गया कि सऊदी अरब से हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं
जी,
और वो ऊपर नीचे जो भी बातें होती हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये ताल्लुकात कायम रहेंगे, एक नंबर। एक नंबर दो, कि हमें अपने मौकफ के मुताबिक, हम अपने मफाद के मुताबिक हमने फैसला किया है, और वो ये जरूर है कि हमारी फौज यहाँ इस वक्त اندرونی پرابلمز میں مبتلا ہے
جی.
لیکن اس کو ان سے ڈیل کر رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ تو ایک پہلو ہے, دوسرا یہ کہ اس ایشو کا مسئلہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ یمن میں ہو کیا رہا ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, نیوز میں چھپا تھا کہ یمن تو صدیوں سے اسی صورت حال میں ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, لوگ اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک گروپ کوئی دوسرا گروپ, شیعہ کبھی سنی کبھی اور قبائلی کبھی کسی اور قسم کے لوگ, یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں. تو اس میں جو ہے نا ہماری فوج اس میں جانا نہیں چاہتی ہے. ہم انٹرا عرب ڈسپیوٹ جو عربوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو اٹس اے گڈ موو ان سینس میں. مجھے چونکہ اس کو ذرا سم اپ کرنا ہے,
بھائی ہیں اور یمنی بھی مسلمان بھائی ہیں
جی, مجھے چونکہ اس کو سم اپ کرنا ہے, مجھے اس کا دوسرا اینگل ایک بتائیے گا. پہلے زاہد بخاری صاحب, آپ پاکستان نے یہ فیصلہ لینے سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ایک مشاورت بھی لگتا ہے کی ہے, ایران کے فارن منسٹر آئے, ترکی وزٹ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر نے, ان کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی, یمن کے آرمی چیف انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی, پاکستان سعودی عربیہ گیا. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو شاید یہ بھی کوئی ٹاسک دیا گیا ہو کہ واقعتاً اگر آپ نے آپ کو وہ اس سے الگ رکھتا ہے لیکن وہ او آئی سی یا یونائٹیڈ نیشن اس کو موبلائز کرے تو اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہے, اور جو کنسلٹیشن کی گئی ہے اس میں پاکستان نے کتنا سیکیور کیا ہوگا اپنے آپ کو؟
دیکھیں بات یہ ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی اہمیت جی. پاکستان میں ہم لوگ زیادہ محسوس نہیں کرتے, پاکستان کی اہمیت مسلم دنیا میں بے پناہ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری لیڈرشپ اور ہمارا جو سارا رویہ اور میچور ہوتا جائے تو جو پاکستان کی اہمیت ہو سکتی ہے
جی.
ابھی نہیں ہے, اور ہے اہمیت لیکن ہم ابھی اسے منوانے میں کامیاب نہیں ہیں. تو پاکستان کی بلا شبہ اہمیت ہے, ترکی کی لیڈرشپ نے اپنا رویہ بتایا ہے پورے اس معاملے میں, اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو پاکستان اور ترکی اور پاکستان دونوں اس مقام پہ ہیں کہ مسلمان ملکوں میں اگر کوئی تنازع ہو تو وہ ان کی طرف دیکھیں کہ یہ اس میں پڑھیں, اس میں کوئی ہمارا اس میں کوئی اس کے حل کی طرف جائیں. ایک میں پوائنٹ اور ضرور کہنا چاہتا ہوں, وہ بھی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس میں بہت ہی قائدانہ رول ادا کر سکتا ہے
صحیح.
وہ یہ ہے دیکھیں, یہ جو بڑی کوئکلی یہ جو شیعہ سنی مسئلہ ہے, اول تو خیر وہ ایک الگ ایشو ہے کہ یمن کے حوثی قبائل اس طرح کے شیعہ نہیں ہیں,
جی.
عشری نہیں ہیں, وہ ایک زیدیہ ہیں, ان کا کافی موقف مختلف ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے
صحیح.
میں جو پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ جب 70s میں انقلاب ایران آیا تھا اور یہاں کارٹر صاحب کے زمانے میں انہوں نے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سمٹ کی تھی مسلم سکالرز کی, یہ اس زمانے میں یہ جو یہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں, یہاں کی جو بڑی ایجنسیز ہیں, ان کا جب سوچنا انہوں نے یہ شروع کیا کہ بھائی جو تھی نا کولڈ وار, اس میں انہوں نے کمیونزم کو شکست دی, ان کے باہمی اختلافات کے روسی سوشلزم اور چائنیز سوشلزم کو اختلافات کو بڑھایا جائے, ان کو لڑایا جائے
صحیح.
اور اس سے بالآخر ہم فتح پائیں گے. انہوں نے یہ 70s کی بات ہے, اس سمٹ کے زمانے سے یہ لوگ یہاں کے جو بعض, میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے ادارے, لیکن
جی.
کچھ نہ کچھ ادارے, کچھ لوگ ان اداروں میں وہ اس پہ مصر تھے کہ اسی جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو اسلام پہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ شیعہ اور سنی جو اختلاف ہے اس کو بڑھایا جائے, جو آج 30 سال یا 40 سال کے بعد کافی لوگوں کی جو دلی مراد تھی وہ بھرا پوری ہو رہی ہے کہ خود مسلمان لیڈرشپ بھی اس معاملے میں کانفلکٹ کا شکار ہے. جو پاکستان قائدانہ رول ادا کر سکتا ہے, دیکھیں پاکستان کے علماء نے 1950 میں جس میں شیعہ علماء شامل تھے, 31 بڑے جو تھے نام اہل حدیث تھے, بریلوی تھے, دیوبندی تھے, جماعت اسلامی کے لوگ تھے, ساری لیڈرشپ نے 31 علماء نے 22 نکات بنائے اسلامی ریاست کو چلانے کے, اور اس پہ اتفاق کیا. میرا خیال وہی رول چاہیے پاکستان کو کہ اس مسئلے پہ یہ جو اب ایران اور سعودی عرب جس کا ایک سمبل بن رہے ہیں, پروکسی وار ہو رہی ہے,
ان کو میڈیٹ کریں,
اس پہ جو ہے نا وہ پانی ڈالیں, اور اس سے اتحاد کی بات جو ہے نا وہ یہی پاکستان کر سکتا ہے ترکی کے ساتھ
جی.
اور ان کو انہیں اس سے پرسو کرنا پڑے گا, بڑا لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, صبر کے ساتھ کرنا پڑے گا, لیکن اس طرف جانا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زید بخاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی سرور نقوی صاحب آپ سے اجازت سے پہلے ایک اور چھوٹا سا اینگل ہے, اس پہ آپ کا میں انالیسز ضرور لینا چاہوں گا. پاکستان افغانستان ان کے تعلقات میں حالیہ دنوں میں ہمیں کئی سطحوں پہ بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن یہ جو ریسنٹ انفارچونیٹ واقعہ پیش ہوا ہے, 9 پاکستانی تاجر جن کو 2 مہینے پہلے اغوا کیا گیا, 5 کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہے, پاکستان اس پہ احتجاج بھی کر رہا ہے ان کے ناظم الامور کو طلب کر کے, یہ آپ کے خیال میں کتنا تھریٹننگ ہو سکتا ہے ان ریلیشن شپ کے لیے, یا افغانستان کیا اس میں فسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟
یہ تو جو اب جو ٹرینڈ ہے یا جو رخ ہمارے باہمی تعلقات نے اختیار کیا ہے وہ مثبت ہے اور صحیح رخ آ رہا ہے, ہمارے تعلقات جا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ کافی ایسے بھی گروہ ہیں اور ایسے عنصر ہیں جو کہ اس کو پسند نہیں کر رہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ٹرینڈ کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اسی طرح بدستور کشیدہ رہیں, اور انہوں نے کوئی حرکت کی ہوگی جس کا یہ اس وقت یہ نتیجہ نکلا کہ اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں, اور ناظم الامور کو بلا کے حکومت پاکستان نے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو رخ ہم نے اختیار کیا ہے وہ ویسے بدستور قائم رہے گا.
بہت شکریہ آپ کا جناب علی سرور نقوی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, فارمر امبیسڈر آپ نے ہمیں جوائن کیا, ڈاکٹر زید بخاری صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں, اس میں بھی پاکستان بھارت ان دونوں ملکوں کے درمیان ذکی الرحمان لکھوی کے مسئلے پہ کس طرح کے کنسرنز ہیں, کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, خاص طور پہ ذکی الرحمان لکھوی جن کو سسپیکٹ قرار کیا جاتا ہے ممبئی حملے کیس کا ایک ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے, ان کی عدالت کے حکم پر جیل سے رہائی کے بعد یہ صورت مرج ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر زین جیکسن ویٹس اور رشاد سمیت. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ذکی الرحمان لکھوی جو کہ لشکر طیبہ کے ایک اہم رہنما ہیں, اور ان کو مبینہ طور پر جو حملہ تھا ممبئی حملہ اس کا ماسٹر مائنڈ خیال کیا جاتا ہے. کافی عرصے سے وہ تحویل میں ہیں, عدالتوں کا سامنا کر رہی ہیں, اور عدالتوں سے ان کی نظر بندی جو حکومت نے ان کو نظر بند کر رکھا تھا اس میں کو چیلنج کیا گیا, پہلے لوئر کورٹس نے پھر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے, اور آج ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. بھارت میں اس بارے میں تشویش ہے, بھارت کا خیال یہ ہے کہ جو ایویڈینسز پاکستان کو فراہم کیے گئے ان کو پراپرلی وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا, یہی وجہ ہے کہ ذکی الرحمان لکھوی جو ان کے خیال میں بہت بڑے سسپیکٹ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو نہ تو سزا ہو سکی اور نہ ہی انہیں جیل کے اندر کنٹین کیا جا سکا ہے. تو اس پہ ہم آپ کو پہلے دونوں طرف سے جو ان کے لائرز ہیں ان کا نقطہ نظر سنواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انالیسز لیں گے کہ یہ مسئلہ اگین بھارت اور پاکستان بھی ایسے فیز میں ہیں جہاں پہ ابھی ہمیں پچھلے 2-3 دنوں کے دوران خاص طور پہ بہتر پازیٹیو بیانات آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارت کی جانب سے, بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی, ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی, ان کی جانب سے کہ بھارت تمام سطح پہ پاکستان کے ساتھ مثبت انداز میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے, انگیج کرنا چاہتا ہے, لیکن اس طرح کے اگر واقعات ہوں گے تو وہ کتنے ایریڈنٹس بنیں گے. پہلے ہم آپ کو گفتگو سنواتے ہیں رضوان عباسی, یہ لائر ہیں ذکی الرحمان لکھوی کے, انہوں نے وائس آف امریکہ اسلام آباد سے بات چیت کی, اور کیا بتایا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں, اور یہ مقدمہ یا اس رہائی کے بعد بھی کیا وہ عدالت کی دسترس میں ہیں یا نہیں, یہ سنیے.
جی ابھی تصدیق ہوئی ہے, جی تھوڑی دیر پہلے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ وہ رہا کر دیا گیا. جو عدالت پوچھے گی وہ اس کے پابند ہیں, جی وہ ویسے بھی بندہ پابند ہوتا ہے عدالت کا, وہ ایسی کوئی پابندی نہ بھی ہو عدالت کسی بھی معاملے میں اگر چاہے تو وہ اٹینڈنس پروکیور کر سکتی ہے, اور ادر وائز انہوں نے کورٹ میں پیش ہونا ہے وینسڈے کو ٹرائل کورٹ کے سامنے, تو یہ سارے, لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کام کریں.
جی یہ رضوان عباسی ہیں، یہ لائر ہیں ذکی الرحمٰن لکھوی کے، اجول نکھم یہ لائر ہیں انڈین حکومت کے، جو وہ تمام ایویڈنسز پاکستان کو کنوے کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا ہے، ان کی گفتگو سے ایک جھلک۔
سازش وہاں جو کی تھی، یہ سب آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیا تھا، آرمز ایمینیشن کو ٹریننگ دیا تھا، اتنا ہی نہیں تو 26 سے 28 نومبر تک جو آتنکی حملہ بمبئی میں چل رہا تھا، اس وقت ذکی الرحمٰن لکھوی کنٹرول روم میں تھا۔
جی سامعین، یہ تھے الفاظ بھارت کی حکومت کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس میں، انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں۔ انالیسز لیں گے ہم، غلام اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار اور ایک گروپ آف نیوز پیپرز اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے پرتاپ سوم ونشی نے، ایڈیٹر ہیں ہندوستان ٹائمز کے، اس کے ہندی ورژن کے تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پرتاپ سوم ونشی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہی رسپونڈ کیجیے گا، بھارت کی طرف سے اس کے انٹیریئر منسٹر اور باقی بھی مختلف آفیسز کی جانب سے کنسرنز سامنے آئے ہیں، کیا بھارت کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ ایک عدالت ہے، کورٹ ہے، ایویڈنسز جو بھی آئے وہ سبمٹ کر دیے گئے، تو عدالتوں میں تو کوئی مداخلت کر نہیں سکتا، تو کیا کہا جا رہا ہے بھارت میں اس بارے میں؟
نہیں دیکھیے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی عدالت ہے، عدالت کے فیصلے ثبوتوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ جو ثبوت یہاں سے دیے گئے
جی
اس کی پیروی ٹھیک سے نہیں کی گئی، چونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر کورٹ میں کوئی ایشو چل رہا ہے اور وہاں اگر جو گورنمنٹ کا پارٹ ہے وہ اگر اس کو پرسو نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے غلط چیزوں کو مدد دینی ہوتی ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھاتے۔ تو یہ جو ہندوستان میں وائس ہے اس میں یہ کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس حکومت نے ٹھیک طریقے سے اپنی چیزوں کو پرسو نہیں کیا، اور اگر پرسو کیا ہوتا، کیونکہ سمبلائز ہوتا ہے چاہے حافظ شہید ہو چاہے لکھوی ہو
جی،
یہ جو ممبئی اٹیک ہے اس کو سمبلائز ہوتا ہے، اور یہ ہندوستان پہ ایک اتنا بڑا حملہ تھا کہ جس حملے کے دکھ کو تکلیف کو اور آج تک لوگ بھولے نہیں ہیں
جی۔
اور مجھے لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے بھارتی جنتا پارٹی کی، اس نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی، بہت زیادہ سوال کھڑے کیے تھے اس سمے کی حکومت کے، چاہے وہ صوبے میں رہی ہو کانگریس کی یا یہاں دلی میں رہی ہو یو پی اے کی۔ اب وہ پاور میں ہے دونوں جگہ پہ، مہاراشٹرا میں بھی ہے اور دلی میں بھی ہے، تو اب اگر یہ اپنی آواز کو تیزی سے نہیں بولتے تو ان پر یہاں پولیٹیکل سوال اٹھے گا کہ بھائی اس وقت تو آپ بہت چیخ چیخ کے بولتے تھے اور اب آپ کیوں چپ ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے یہ ان کی سیاسی ضرورت بھی ہے، اور جو نیشنل وائس ہے وہ بھی یہ ہے کہ لکھوی کو اور حافظ سعید کو اگر پاکستان میں کوئی راحت رعایت ملتی ہے تو کورٹ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کورٹ نے تو نیم فیصلے میں کے تحت دیے ہوں گے، لیکن یہ جو پیروکاری ہے سرکار کی وہ تھوڑی کچی رہی ہوگی۔
اچھا یہ بتائیے گا، اب آپ کے خیال میں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اسپیشلی جب دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹائز ہیں ان کو اگر امپروو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں، تو اس پہ اس کے کیا اثرات کیا پڑ سکتے ہیں؟
یہ مجھے لگتا ہے یہ بالکل اسی طرح سے جیسے دو دوست آپس میں کئی اپنی کچھ غلطیاں بھلا کے یہ سوچیں کہ چلو آؤ ہم بات چیت شروع کرتے ہیں اور بیچ میں کوئی پھر ایک روڑا اٹک جائے
صحیح۔
تو مجھے لگتا ہے اگر یہ دیکھا جائے تو پچھلے برس بھر میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چیزیں ہوتا ہے کہ پھر سے پٹری پہ آئیں گے اور پھر وہ بیچ میں اترتی ہوئی دکھائی پڑتی ہیں۔ دیکھیے چاہے ہندوستان کے جو لوگ ہیں یا جتنا میں پاکستان کے لوگوں کو جانتا ہوں، لوگ تو ظاہر طور پہ دونوں طرف سے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ترقی کی بات ہو، کچھ کام کاروبار کی بات ہو
صحیح،
لیکن حکومت اسی لیے چاہتی ہے کہ ہم بھی اسی دشا میں آگے بڑھے، اسی ڈائریکشن ڈائمینشن میں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے ڈائلاگ اس کمیونیکیشن کو روکتی ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے کچھ دن چیزیں ملتوی ہوتی ہیں، دیکھیے آگے کیا چیزیں بڑھتی ہیں۔
جی آپ کا بہت شکریہ پرتاپ سوم ونشی صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز، آپ نے اس مسئلے پہ ہمیں جوائن کیا، غلام اکبر صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ایک گروپ آف نیوز پیپرز، گروپ آف پیپرز اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ غلام اکبر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے، پہلے پرتاپ سوم ونشی صاحب ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز کے، اور ان کا نقطۂ نظر اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو یہ نقطۂ نظر پاکستان کا یہ ٹھیک ہے کہ معاملات جب عدالتوں کے سامنے ہوں تو حکومت کیا کر سکتی ہے، لیکن بھارت کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ پراپرلی اور ایڈیکویٹلی ان ایویڈنسز کو وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے عدالت ان کے جو سسپیکٹ ہیں ان کے خیال میں ان کو سزا نہیں ہو پائی ہے. ہم لکھوی کی بات کریں, ذکی الرحمان لکھوی کی جو رہا ہو چکے ہیں, آپ بتائیں کہ پاکستان اس ضمن میں کیا کر سکتا ہے, اور اگر اس فیصلہ یہ آ چکا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ان ٹائز پہ جن کو بہتر بنانے کی بظاہر کوششیں نظر آتی ہیں.
یہ ایشو جو ہے بمبنگز کا
جی,
یہ کافی سب چل رہا ہے, اور یہ ایشو جو ہے نا سمجھوتا ایکسپریس کا بھی ایشو کافی سمے سے چل رہا ہے. لیکن ایک بات تو ہماری سمجھ میں, پاکستانی کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انڈینز کو ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ قطن اعتماد نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, ایک ان کی ویو پوائنٹ یہ ہے کہ شاید ہمارا پروسیکیوشن جو ہے وہ کیس اتنا کمزور بناتا ہے کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں, جیسے کہ ابھی وہ رہا ہوئے ہیں مولانا ذکی الرحمان لکھوی
جی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواہش اور فیکچوئل ایویڈنس جو ہے, اب ہمارے پاس وہی اسی ایویڈنس پہ حکومت چلے گی, تو حکومت کا خود انٹرسٹ اس بات میں ایک فرم کے لیے وہ اپنا انٹرنیشنل امیج قطعاً خراب نہیں کر سکتی.
صحیح,
آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص جو ہے اس کو بتانے کے لیے حکومت پاکستان یا پاکستان کے اسٹیٹ اپنا امیج کیوں خراب کرنا چاہے گی. کہ ہمارے پاس سبسٹانشل ایویڈنس ایسا ہے نہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس شخص کو پرماننٹلی اندر رکھ سکیں, نہ انہیں ایسی سزا دے سکتے ہیں جس سے انڈینز خوش ہو جائے. اب اگر صحیح معنی میں تذکرات قائم کرنے کی خواہش ہے تو ایک
جی جی
ہمارے پاس ہو, اگر انڈین جو پرووائڈ کر دیں
جی
تو وی کین ڈیفینیٹلی
پروسیڈ بیٹر. ہمارے ساتھ رہیے گا غلام اکبر صاحب, ہم اگلے ایشو میں جی. آپ نے یہ نقطہ نظر پاکستان کے ریفرنس سے بھی بتا دیا کہ جو یہاں پہ خیال پہ آ جاتا ہے یہ حکومت جس کو بیان کرتی ہے, بھارت سے بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم کراچی کے اندر بائی الیکشنز, اس کو رینجرز کی سپرویژن میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی درخواست پہ, اس کے بارے میں ہم آپ کی آؤٹ پٹ لیتے ہیں, انالیسز لیتے ہیں, چند سیکنڈ کی بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں ڈاکٹر جیکسن ویٹس اور رشد سمیت, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کراچی کی سیاست پہ. وہاں پہ جو ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے اندر یہ چونکہ ایک حساس حلقہ بن گیا ہے, پاکستان کی دو بڑی جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ اور تحریک انصاف, ان کے درمیان خاص طور پہ سینسٹیویٹی بہت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. جماعت اسلامی بھی وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور یہ حلقہ سمجھا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے اپنی سیاسی پاور, اپنے سیاسی ہب کو قائم رکھنے اور اس کی علامت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. نہ صرف عام فتح بلکہ بہت بڑے مارجن سے فتح ان کا ایک ضرورت سمجھی جا رہی ہے. لیکن گزشتہ روز ایک اور بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی, جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی تقریباً تمام چینلز میں, یہاں سے جو مستعفی ہونے والے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس حلقے کے اندر اتنا ٹرن آؤٹ نہیں تھا جتنا ان کو خود کو ووٹ پڑے, 180,000 کے قریب. تو اس کے بعد جب اب ہم رینجرز یہاں پہ ڈپلائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا نارملی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں کم ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, تو اب اگر یہ مزید ٹرن آؤٹ کم ہو اور وہاں پہ موجود ہوں لوگ, تو کیا اس سے نتائج پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے, پارٹی پوزیشنز میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ انالیسس کریں گے. غلام اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار, اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ماجد صدیقی صاحب نے, کراچی بیسڈ جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, مختلف چینلز کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ماجد, اگر پہلے ہم آپ سے کراچی کی ان پٹ لیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو دونوں حوالوں سے, کہ کیا ایک تو رینجر سیکیورٹی اس دن جو کہ ایک سینسٹیو دن ہو سکتا ہے انتخابات کے لیے, اس میں اس کا کتنا مؤثر رول ہوگا, اور اب جب اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل رول بھی دے دیا گیا ہے مجسٹریٹ کے برابر, وہاں پہ جو سپروائزنگ آفیسر ہوگا اس کے اختیارات ہوں گے, تو وہ جو الیکشن میں ریگنگ, دھاندلی یا بد نظمی اور بے ضابطیوں کی اطلاعات آتی تھیں خاص طور پہ کراچی سے, اس میں بھی کمی کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟
فیصلہ بہت ہی خوشائند ہے
جی.
اور کراچی کے جو مخصوص حالات اس وقت ہیں بہت ماحول چارج ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوئنسی ایم کیو ایم کا جو ہے گڑھ کہلاتی ہے
جی.
تو یہ جو ڈیسیشن ہے یہ دو حوالوں سے بہت اہمیت والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امن امان کی صورتحال کی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز اگر وہاں پہ موجود رہے گی تو ووٹر کو ذرا کانفیڈنس رہتا ہے کہ وہاں رینجرز اویلیبل ہے, موجود رہے گی اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گی. دوسرا یہ جو ایشو ہے ریگنگ کا
جی.
اس کو بھی جیسا آپ نے ہی ذکر کیا کہ کل جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کو جو نبیل گبول صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے کہ اتنا ٹرن آؤٹ نہیں تھا
جی.
اور وہ جب وہاں پہ پہنچے تھے تو لوگ موجود نہیں تھے, لیکن جب وہ واپس ایک پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پہ گئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو اتنے ووٹ ملیں گے. تو رینجرز کی ریپلائمنٹ سے ایکچولی یہ انشور ہو جائے گا کافی حد تک کہ جو ریگنگ کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک اٹس اے وائٹل ڈیسیشن ان کرنٹ سینیریو, اور لوگوں میں بھی اعتماد آ سکتا ہے کہ جی رینجرز وہاں پہ اویلیبل ہے اور وہ یقیناً پولنگ اسٹیشن کی طرف بڑھیں گے. اور یہ کراچی کے مخصوص حالات میں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ڈیسیشن.
ایک اور بھی ریفرنس ہے جنرل, آدمی الیکشن کمیشن پہ بھی بڑا دباؤ ہوگا کیونکہ آلریڈی جو الیکشن کمیشن جس نے وہ جنرل الیکشن سپروائز کی ہے اس کے پورے الیکشنز کے اوپر سوال اٹھایا گیا اور ایک جوڈیشل کمیشن اس پہ بن چکا ہے. تو الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک منظم بہتر انتخاب کرا کے دکھائے. اگرچہ کراچی کے بارے میں سیکرٹری الیکشن کمیشن آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ فیل ہوئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کا بھی اس وقت کے اسی طرح کا سٹیٹمنٹ تھا. غلام اکبر صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں رینجرز کا وہاں پہ ڈپلائی ہونا ایک بہتر موو ہے پولیٹیکلی بھی اور سیکورٹی وائز بھی اور الیکشن کے اس نظام کے اندر بھی, اور آج اگر وہاں پہ کراچی کے اندر وہ اس کو واقعتاً ایک فیئر اور فری الیکشن کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ تو مستقبل کی ضرورت نہیں بن جائے گی آپ کے خیال میں؟
دیکھیے جی, یہ جو الیکشن ہے وہ میرے خیال میں ایم کیو ایم کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے ایم کیو ایم کے لیے, یہ سنہری موقع ہے ایم کیو ایم کے لیے, کیونکہ چارج لگتا رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک بیسڈ آن فیئر ہے, خوف پہ مبنی ہے. ایکچوئل ووٹرس ان کے باہر نہیں نکلتے, ایکچوئل ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا, لیکن وہاں تھپے لگ جاتے ہیں اور وہ بہت بڑی میجارٹی سے ہر کانسٹیٹیوشن کی کانسٹیٹیوشن روایتی طور پر شمار کی جاتی ہے وہ جیت جاتے ہیں. یہ چارج جماعت اسلامی بھی لگاتی رہی ہے, تحریک انصاف بھی میدان میں ایک بڑی پارٹی کے طور پر وہاں اٹھ کے آئی ہے, از دا سیکنڈ لارجسٹ ووٹ گیٹنگ پارٹی
ان کراچی کے
اندر 2013 کیا ہے سامنے رکھا جائے. اب یہ موقع ہے کہ اگر یہ مطالبہ جو تھا تمام تحریک انصاف کا بھی تھا جماعت اسلامی کے اندر, اور یہی دو کینڈیڈیٹس ہوں گے, ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایم کیو ایم اور اینٹی ایم کیو ایم ووٹ کے درمیان مقابلہ ہے.
Exactly.
اچھا, اس میں اگر رینجرز جو ہے ان کی موجودگی جو ہے نا ڈیمانڈ جو ہے وہ تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی وہ پوری ہو گئی ہے, اب اس میں ایم کیو ایم کے لیے یہ ایک ایڈوانٹیج ہوگا, سب سے زیادہ ایڈوانٹیج بھی اسے ہوگا اور ڈس ایڈوانٹیج بھی اسے ہوگا. اگر واقعتاً وہ ٹرن آؤٹ کی بنیاد پہ نہیں جیتتے رہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا, لیکن اگر وہ باقی جیتتے رہے ہیں تو یہ ان کی کنفرمیشن ہوگی. اب ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک طرح سے ان کی نیند بھر ہو جائیں گے. تو دس از این اپارچونیٹی فار ایم کیو ایم اینڈ آلسو
اچھا ماجد صدیقی صاحب, یہ بتائیے گا کل کا دن کئی حوالوں سے بہتر بھی تھا کراچی کی اگر ہم پالیٹکس پہ بات کریں, جو دو اس وقت وہاں پہ متحرے باپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیاں ہیں یا جو ایک دوسرے بالکل سامنے کھڑی ہیں بڑی شدید ٹینشنز کے اندر, دونوں کی لیڈرشپ کی طرف سے بڑے مائلڈ اسٹیٹمنٹ آئے اور اس کے بعد سچویشن ڈیفیوز ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک کہا گیا کہ شاید اب یہ بات کراچی میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن تک نہیں ہوگی, آگے ملکی معاملات تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کا پی ٹی آئی کا اور ایم کیو ایم کا ایجنڈا بہت سارے ایشوز پہ ایک جیسا ہے, تو کیا واقعتاً کراچی کی پالیٹکس بدلنے جا رہی ہے اس سے ہٹ کے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, لیکن جو سیاسی ماحول ہوتا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے وہ بدلنے جا رہا ہے اور گزشتہ دو دنوں میں اس میں کوئی فرق پڑا ہے آپ کے خیال میں؟
روایتی پولیٹکس پاکستان میں جاری رہے گی, ایم کیو ایم پہ چونکہ وہ وہاں کی ایک میجر پارٹی ہے تو ساری نظریں ایم کیو ایم پہ لگی ہوئی تھی کہ اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف. تو انہوں نے یہ اچھا جیسچر دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو انہوں نے وہاں جنا گراؤنڈ میں بھی آنے دیا اور کوئی اس طرح کا لیڈرشپ کی طرف سے بڑا مائلڈ سا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایٹیٹیوڈ سامنے آیا, لیکن کہنا یہ کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی چونکہ کراچی کے جو ادروائز ایم کیو ایم کا جو نیچرل جو حریف جو کراچی میں بنتا ہے وہ تو جماعت اسلامی ہے, لیکن اب جو صورتحال آگے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایکچولی وہ جماعت اسلامی کی سیٹ جو ہے وہ فائر کرنے والی ہے کراچی میں. تو وہ پولیٹیکل ٹینشن جو دونوں پارٹیوں کے درمیان تو موجود رہے گی اور روایتی پولیٹکس جاری رہے گی, اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آنے والی. آنے والے دنوں میں یہ الیکشن جب ہو جائے گا یا الیکشن کے دن جب قریب ہوں گے تو اس صورتحال کافی واضح ہوگی. خاص طور پہ عمران کا جو جلسہ 19 کو ہونے والا ہے تو اس میں بھی کافی چیزیں اس حوالے سے واضح ہو جائیں گی.
کوئکلی چند سیکنڈ میں بتائیے گا, اگر ایک اور جو موو سمجھی جا رہی ہے اس میں ایک ابھی تک جو ابتدائی جائزے ہیں یا انالیسز ہیں لوگوں کے, اس کے مطابق یہ متحدہ قومی موومنٹ کی نشست ہے اور اس کو یہاں سے کامیابی حاصل ہونی ہے, وہ جیت رہی ہے, لیکن اگر ایک اینگل ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا واقعتاً یہ کوئی چیلنج پوز کر سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے تو ود ون سچویشن ہے, کیونکہ یہ جو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حلقہ ہے وہ ان کے ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, 140,000 ووٹ لیے تھے لاسٹ الیکشن میں. تو اگر یہ کوئی ایک سمبولک ویلیو ہے, اگر پی ٹی آئی ہار بھی جاتی ہے اور اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور تب بھی اگر ہار جاتی ہے تب بھی پی ٹی آئی کے لیے اسٹیبلش ہو جائے گی اور یہ نیشنل پولیٹکس میں بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ کراچی میں کراچی کی جو ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اس کے گڑھ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. عمران نے بھی گزشتہ دنوں میں جو میڈیا ٹاک کی یا جو مختلف ٹاک شوز میں جو آ کر اس نے بات کی ہے تو اس میں بھی اس نے یہ اس بات پہ ایکچولی اتنا کانفیڈنس شو نہیں کیا کہ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو ون دس کانسٹیٹیوئنسی, لیکن اس نے بھی جس بات پہ زور دیا وہ یہ کہ ہم ایکچولی کراچی میں وہ ماحول چینج کرنے جا رہے ہیں, وہ ڈر کا ماحول چینج کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم کے خلاف لوگ کانٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ الاحاد کرنے کے باوجود پی ٹی آئی یہ سیٹ نہیں جیتے گی. پی ٹی آئی کو یہ الیکشن الگ لڑنا چاہیے, چاہے وہ 15,000 ووٹ لے, 20,000 ووٹ لے, 25,000 ووٹ لے, لیکن اس سے اسٹیبلش ہو جائے گی صورتحال کہ کراچی میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے لیے آنے والے دنوں میں ایک سیاسی خطرہ بنتی جا رہی ہے.
جی میں غلام اکبر صاحب سم اپ کیجیے گا اسی کو چند سیکنڈ میں, دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی جماعت اسلامی اگر ایک اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور ماجد نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ابھی جو پی ٹی آئی کو یہ ایک امیج مل رہا ہے کہ وہ اٹ سیلف اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے, اگر وہ دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے بھی ہار جائے تو اس کو دھچکا پہنچ سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں جماعت اسلامی کے سامنے میری رائے میں اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے نکل سکے. اگر وہ الیکشن میں کھڑے رہتے ہیں تو ان کے لیے قبرستان بن جائے گا مستقل طور پہ, کہ بیاہ گھڑی کے گھوس, کیونکہ انہیں پتا ہے اس بات کا. تو میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں وہ دیکھ چکے ہیں کہ ووٹ بینک, لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ سارا جسٹ اینٹی ایم کیو ایم اور پرو ایم کیو ایم ووٹ, یہ جو نئی جنریشن آئی ہے جنہوں نے الطاف حسین صاحب کا نام سنا ہے, صرف 1992 کے بعد وہ اس ملک پہ انہوں نے قدم نہیں رکھا, اس جنریشن کے خیالات کیا ہیں اس کا صحیح پتہ اب لگے گا اس دن 23 اپریل کو جب یہ پولنگ ہوگی. ابھی تک ہم ایک فیئر کے ماحول میں, یا یہ کہہ لیجیے کہ ایک کانفیڈنس ہوتا تھا ایم کیو ایم کو کہ ووٹ ہم نے بھی جیتنا ہی جیتنا ہے, اور اس کانفیڈنس کی بنیاد پہ جو اینٹی ایم کیو ایم ووٹ باہر نہیں آتا تھا, لیکن یہ پہلا موقع ہوگا کہ لوگ کوشش کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ ووٹر جو پیدا اب ہوا ہے, جو ریسنٹلی
ان کا 90 کے بعد
لسٹوں پہ آیا ہے اور جو وہ لیکس کی تعداد میں ہیں ان کی سوچ کیا ہے.
بہت شکریہ آپ کا غلام اکبر صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ماجد صدیقی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک سامعین, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ اور کیوبا کے درمیان بظاہر بہتر ہوتے ہوئے تعلقات پہ, ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس, اور بات ہم کریں گے امریکہ اور کیوبا کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات پہ. بڑی ایک تاریخی ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی اپنے کیوبا کے جو ہم منصب ہیں ان کے وزیر خارجہ ہرنو رودیگرز، ان کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے پاناما کے اندر، جہاں پہ ایک بڑا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے. براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے 35 ممالک اس اجلاس میں شریک ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما بھی اس میں شریک ہوں گے، اور ممکنہ طور پہ ان کی اپنے جو کیوبا کے ہم منصب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے. 1959 اطلاعات کے مطابق یہ اعلیٰ ترین سطح کا جو دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ تھا اس کا یہ آخری سال تھا. تو 59 کے بعد اب یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب یہ تعلقات جو ہیں وہ آپس میں دونوں ملکوں کے بحال ہو رہے ہیں. امریکہ نے کیوبا کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک میں شامل کر رکھا تھا. صدر باراک اوباما نے گزشتہ روز یہ ہنٹ کیا تھا کہ وہ اس بارے میں غور کر رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے جس کو یہ انہوں نے اپنی جنہوں نے یہ ریکمنڈیشنز دینی ہیں کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کرے کہ اس ملک کو اس فہرست سے بھی نکالا جائے، تو اس کے بھی امکانات بہت روشن اور واضح ہو رہے ہیں. وائٹ ہاؤس یہ بتا رہا ہے کہ بدھ کے روز صدر باراک اوباما کی ٹیلی فون پہ بھی رابطہ ہوا ہے اپنے کیوبا کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ. اس پہ ہم بات کریں گے اور انالیسز لیں گے بڑا کوئک. پروفیسر فیضان اک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یو ایس بیسڈ ایک یونیورسٹی، بفلو یونیورسٹی، اس کے ساتھ وابستہ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز اور مسلم ورلڈ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو دیکھتے ہیں. پروفیسر فیضان اک صاحب بہت شکریہ اور خیر مقدم. کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا چیز ہے، کیا وہ سبب بن رہا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان گلیشیئر کو پگھلا رہا ہے؟
جی، سب سے پہلے سارے بہن بھائیوں کو بہت سلام دو اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت یہ پریزیڈنٹ اوباما کے دو بڑے انٹرنیشنل انیشیٹو ہیں پیس کے، اس میں ایک تو انیشیٹو جو ہے وہ یہ ہے کیوبا کے ساتھ حالات کو نارملائز کرنا، اور اس کے ساتھ ساری دنیا جو جانتی ہے وہ ہے ان کا دوسرا ایران کا جو انیشیٹو ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں اینڈز جو ہیں اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے، اور یہ ایک لیگسی وہ چھوڑیں اپنے جانے کے بعد امریکہ کے لوگوں کے لیے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے. اس میں کیوبا کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ذرا لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے، کیونکہ کیوبا کی بہت بڑی تعداد ہے کیوبن ووٹرز کی، جنہوں نے پریشرائز بھی جن کا ہے کہ یہ حالات نارملائز نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرتے ہیں کیوبا کے حکمران کے سسٹم کا. لیکن یہ امریکہ کے لیے، اس ویسٹرن ہیمسفیئر کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نارتھ امریکہ امریکہ کنٹری نہیں، نارتھ امریکہ بر اعظم جو ہے اور ساؤتھ امریکہ بر اعظم جو ہے، ان سب کے ملکوں کے ٹریڈ کے لیے، اور اس میں امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے ہمسائے میں ان کا ایسا امیج رہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اس بات کی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس جو ان کا ساؤتھ کا بارڈر جو ہے اس کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے، اور اس کے وہاں پر ایک ایسا بفر زون بنایا جائے کہ اس سے ان کو کوئی تھریٹس یا سیکیورٹی کے ایشوز نہ ہوں، کیونکہ جو تھریٹ اور سیکیورٹی کے ایشوز اور جگہ پر ہیں وہ خاصا انٹینسیفائیڈ ہو چکے ہیں.
جی، اور خاص طور پہ پھر یہ بھی فوکس ہے کہ جو ریجنل ایک طرح سے کوآپریشن ہے، بزنس ہے، انٹیگریشن ہے، اس کو بھی بہتر بنایا جائے. بہت شکریہ آپ کا فیضان اک صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اپنے میں جوائن کیا اور بڑا کوئک انالیسز آپ نے ہمیں دیا اس ایشو پہ، آپ کے ہم مشکور ہیں. اور سامعین، ہم تیزی سے چلیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب، اسپورٹس کرکٹ. اس کے میدانوں سے ایک خبر ہے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے. رچی بینو، آپ ان سے یقیناً واقف ہوں گے، آپ نے اور خاص طور پہ اس جنریشن نے انہیں کھیلتے یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، انہیں کمنٹری کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بڑے کمنٹریٹر تھے اور ایک بڑے براڈ کاسٹر تھے اور ایک صحافی بھی تھے. انہوں نے بی بی سی کے ساتھ، بی بی سی ریڈیو کے ساتھ پولیس کی بیٹ کے اوپر کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ برٹن چینل 4 کے ساتھ بھی وابستہ رہے. صحافی، کرکٹر، کمنٹریٹر، بڑی کہنا چاہیے کہ ہم جہت ایک شخصیت تھیں، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے 84 برس کی عمر میں، کینسر، اسکن کینسر میں وہ مبتلا تھے. اور سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں اس وقت جو اطلاعات مل رہی ہیں، ان کے جو بڑی تعداد میں مداح ہیں، ان کے وہاں پہ رکھے گئے مجسمے، وہاں پہ آپ کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، پھول ان کے پاس رکھ رہی ہیں. 28 ٹیسٹ میچز میں انہوں نے آسٹریلیا کی کیپٹنسی کی، ٹوٹل 63 کھیلے، اور 28 میں ان ٹیسٹ میچوں میں کبھی کوئی آسٹریلیا کے لیے انہوں نے سیریز نہیں ہاری ہے. اچھے آل راؤنڈر خیال کیے جاتے تھے، لیگ بریک بالر تھے اور بیٹس مین بھی تھے، ایسے بیٹس مین جنہوں نے سب سے پہلے 200 وکٹیں اور 2000 رنز کا سنگ میل عبور کیا. یہ کریڈٹ ان کے اوپر ان کے ساتھ ہے. ہم آپ کو پہلے ایک چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں. یہ ایک کولاج ہے کرٹسی ٹرپل ایم پروڈکشن، سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے، جس میں آپ کو بہت چند سیکنڈ کے اندر ان کی لائف، ان کے اوپر دوسروں کے کمنٹس، ان کی اپنی گفتگو اور کچھ کمنٹری، کچھ کرکٹ کے بارے میں ان کی اپروچ، کچھ اس کا تذکرہ ملے گا. یہ سنیے ٹرپل ایم پروڈکشنز کی کرٹسی کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ.
Richie Benaud.
Richie Benaud.
Australian Test cricket idol.
Test cricketer, farmer, journalist.
Richie Benaud.
Time to say goodbye.
Richie Benaud.
This is Richie Benaud. I've loved every moment of it.
A superstar.
Richie was a legend on the field.
He captained Australia on 28 occasions. He never lost a series.
A very sad day.
I thank you all very much indeed. Meeting people and being mixed up in cricket has been one of my great joys.
His leadership on the field was second to none. He set a standard that's been hard to follow.
He truly was an inspirational Australian captain.
And I'm extremely grateful and privileged, as I believe this particular Hall of Fame to be the best in the world, because it is quite difficult to get into.
It's a funny bugger.
It's been a great deal of fun.
If we go out for dinner, they'd say red or white, Mr. Benno, and he'd say yes, thank you.
It's a limited edition photo of me in my bedroom. Beautifully framed, it gives you a panoramic view from the pile of clothes on the floor all the way up to the Susie Quattro poster right next to the window.
He would be chuckling inside at everything.
Yes, a real collector's item, that.
Oh, nice shot.
He took his cricket knowledge and experience and shared it with players and fans around the world.
Captain of the Channel 9 commentary team for 30-odd years. It was just great for the game.
It's around the world. It's India. It's little countries that we'll probably never visit. You know, he's known and respected.
Yeah, tremendous love of the game. You know, he'll be sadly missed.
Richie Benno, a true Australian legend.
Thank you for having me. It's been absolutely marvellous.
جی سامعین، یہ ٹریپل ایم پروڈکشن، ایک بار پھر ان کا شکریہ ہم آپ ادا کریں گے۔ یہاں پہ ان کا کولاج ہم نے آپ کو سنوایا، بڑا خوبصورت پروڈکشن ہے اور سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ریچی اپنی کینسر کے بارے میں خود کیا بتاتے ہیں؟ چینل 9 جس کے ساتھ ان کی بڑی طویل وابستگی رہی، اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا اپنی بیماری کے بارے میں؟
They're coping with it very well. The doctors are pleased with everything that's happening, but I'm going along slowly. My advice would be to make sure that you don't go out in the sun without a cap or a hat on.
उनका मैं आपके लिए जरूर ट्रांसलेट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मेरा मशवरा यह है कि जब धूप में निकलें तो सर पे हैट लिए बगैर बाहर मत जाइएगा, स्किन कैंसर से बचने के लिए जरूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब हनीफ मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान के लेजेंड हैं। चार मिनट हमारे पास बाकी रह गए हैं और उनकी बड़ी जबरदस्त याददाश्तें हैं। उनके साथ बसाते खुद वो खेल भी चुके हैं, क्योंकि रिची बेनो लेग स्पिनर थे, हनीफ मोहम्मद साहब लेजेंड बैट्समैन थे। हनीफ मोहम्मद साहब, ओवर टू यू। आपने अपने एक पुराने साथी, उनकी जो इंतकाल है, उसकी खबर को कैसे पाया? क्या चीजें आपके जहन में उजागर हो रही हैं? क्या लम्हे, क्या جو آپ نے ان کے ساتھ گزارا؟
جی
جی
مجھ سے بات کر
جی رہے یہ آپ سے یہ آپ سے ہی بات کر رہا ہوں جی
اچھا اچھا نہیں یہ بہت آج بڑا بری خبر تھی پورے ورلڈ کے لیے کہ رچی بینو جیسا پلیئر بینو جیسا جینٹل مین جو کہ بہت کم تھے اور یہ تو بیسٹ آل راؤنڈر ان دی ورلڈ تھا۔
صحیح، آپ کا آمنا سامنا ہوا میدانوں میں کبھی؟
یہ آئے تھے یا 59 میں تو میں ہم کھیلے تھے اور ڈھاکہ میں بھی میں کھیلا اور یہ پہلا میچ تھا ٹیسٹ میچ۔ انہوں نے مجھے لمحے کسی بھی سلو بولر سے کے ہاتھ سے پتہ لگ جاتا ہے مجھے لیگ بریک ہے گوگلی ہے کیا ہے فلپر ہے، لیکن رچی بینو نے میرے 15 رن پہ ڈھاکہ میں بولڈ کیا اور میں بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا یہ میں کیسے گوگلی مس کیا، میں نے جا کے بائنیکولر لگائے وہاں بیٹھ کے پولین میں سے دیکھا۔ شام کو جب ہوٹل میں، ہم ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے تھے اس زمانے میں، تو میں نے رچی بینو کو کہا کہ رچی آئی بین سینگ یو تھرو دی binocular all day but I can tell you this, you can't get me out again. To kehne laga we'll see. To uske baad mere ko khair out to nahi kar sake. Wo last match mein maine Karachi mein 103 run bhi banaye aur sab kuch hua, lekin Richie Benaud jaisa all rounder, because this aadmi yani ke bahut kam aise all rounder اس کلاس میں تو میں نے دیکھا ہی
جی. اچھا یہ بتائیے حنیف مذہب کیا وجہ ہے؟ ریچی وینو صاحب اس سے پہلے گریگ چیپل اور بھی بڑی ایک طویل ہسٹری ہے، یوراج سنگھ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ریچی وینو کے الفاظ ہم نے آپ کو سنوائے، وہ کہتے ہیں دھوپ سے بچیں، کیا ریزن ہے؟ کیا واقعی کرکٹر بہت ایکسپوز ہوتا ہے اس وجہ سے کینسر کے پیشنٹ زیادہ سامنے آ رہے ہیں؟
یہ تو ڈاکٹر لوگ زیادہ جانتے ہیں، دھوپ میں تو کرکٹ تو دھوپ میں جی. ہوتی ہے زیادہ، تو کبھی کبھی انگلینڈ جیسے موسم میں
وہاں پہ بھی یہ جی. بہت شکریہ آپ کا حنیف احمد صاحب ہمارے پروگرام کا.
سکتی ہے یہ بیماریوں کا کیسے ہوتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ جس کو بھی یہ بیماری ہے
اس کو صحت دے. آپ کا بہت شکریہ حنیف احمد صاحب، آپ نے جوائن کیا سامعین. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر شہناز نفیس، اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.